الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وقال عز وجل وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وقال تعالى كما ورد في سورة آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم ارزقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں آزاد فضا میں جمعے کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ آزاد فضا کو خاص طور پر اس لیے نمایاں کیا جانا چاہیے کہ دنیا کے بے شمار ممالک ایسے ہیں، جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں مسلمان آزادی کے ساتھ اپنی عبادات کو بجا نہیں لا سکتے۔ ان میں اس وقت نمایاں ترین جگہ جو ہے وہ فلسطین ہے، مسجد اقصیٰ ہے خاص طور پر، پھر کشمیر ہے، اور بھی کئی مقامات انڈیا کے، ہندوستان کے، جہاں اتنی آزادی کے ساتھ الحمدللہ مسلمان اپنی عبادات کو نہیں بجا لا سکتے۔ اللہ پاک نے ہمیں الحمدللہ آزاد فضا عطا فرمائی، آزاد ملک عطا فرمایا، مساجد عطا فرمائی، مدارس عطا فرمائے، علماء عطا فرمائے، دینی جماعتیں عطا فرمائیں، تحریکیں عطا فرمائیں، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ الحمدللہ آج جو موضوع ہے وہ جہاد کا اعلیٰ ترین مرحلہ یعنی قتال فی سبیل اللہ، اور اس میں خاص طور پر مقتول فی سبیل اللہ کے جو درجات ہیں، جو فضیلتیں ہیں، اس کا ہم تذکرہ کریں گے۔ موضوع کا پس منظر ہم سب جانتے ہیں، اس وقت بیت المقدس میں، مسجد وسطی میں، جو مشرق وسطی میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ ہم سب کے علم ہے، اگر نہیں ہے تو ضرور ہونی چاہیے۔ تقریباً ایک مہینے سے زیادہ ہونے کو آ رہا ہے کہ فلسطین اور غزہ کے بے یار و مددگار مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے۔ تو بہرحال اس وقت کرنے کے کام کیا ہیں؟ پہلا کام کرنے کا جو ہم کر سکتے ہیں، جو ہمارے بس میں ہے، جو ہمیں کرنا چاہیے، وہ ان کے لیے دعا ہے۔ دعا استقامت کی، دعا ایمان کی، دعا اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان کے ساتھ معاملات کو آسان فرما دے۔ اور بندہ مومن جب غیر موجودگی میں کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو دعا لازمن قبول ہوتی ہے. تو آپ قبولیت کی مختلف شرائط بھی ہیں، مختلف قسمیں بھی ہیں، کیسے قبول ہو رہی ہیں اللہ جانتا ہے، لیکن ایک بات تو صاف نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد و تائید و نصرت الحمدللہ اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور اسرائیل اس وقت بہت بری طرح کسیانی بلی کی طرح فرسٹریٹڈ ہے، کیونکہ اس کی جان اکانومی میں ہے، اور اکانومی میں جس طرح سے پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس کا بائیکاٹ کیا، اس کو ذلیل و رسوا کیا. بہرحال فرسٹریشن اس اعتبار سے بھی ظاہر ہے کہ پرسوں نیو یارک کے جو میئر صاحب تھے انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر اسرائیل کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا گیا تو ہم آپ کے فنڈز روک لیں گے. نیو یارک بنیادی طور پر جیو یارک ہے، جیوز کا سب سے بڑا مرکز ہے، اور اس کا میئر اگر یہ بات کہہ رہا ہے تو اس بات کی صاف علامت ہے کہ یہ بائیکاٹ جو کیا گیا ایک بڑا زبردست امپیکٹ لاتا ہے. اسی طرح بدعائیں بھی جا رہی ہیں پوری دنیا سے، دعا تو جا ہی رہی ہے فلسطینی مسلمانوں کے فیور میں، بدعا بھی جا رہی ہے ظالموں کے فیور، ظالموں کے خلاف، اور دعائیں قنوت نازلہ پڑی جاتی ہے. بہرحال اس کے اثرات تو ہوتے ہیں. اسی طرح دوسرا کام جو ہم کر سکتے ہیں اور ہمیں کرتے رہنا چاہیے وہ ایجوکیشن ہے، ایجوکیٹ کرنا، اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرنا خاص طور پر، کیونکہ بہرحال یہ مسلمانوں کے لیے جینے مرنے کا مسئلہ بھی ہے. بیت المقدس کی ایک تاریخ ہے، تاریخی اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کی جگہ بھی ہے، پھر دونوں قبلوں کی متولی جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. معراج کے سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصی میں جو ہے وہ نماز پڑھائی تمام انبیاء کرام کو، یہ اس بات کی علامت تھی کہ آپ بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں کے متولی جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. بہرحال اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرنا، ایجوکیٹ کرنا، اپنے بچوں کو خاص طور پر نمایاں کرنا اس وقت کی ضرورت ہے. تیسری چیز ڈونیشن ہے، ڈونیٹ کرنا. ڈونیٹ کرنے سے مراد یہی ہے کہ وہاں تک امداد پہنچے، اور الحمدللہ پاکستان میں بہت سارے ادارے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. الخدمت کی کل تک کی، پرسوں تک کی فگر یہ تھی جو مستند ذرائع سے پتہ چلی ہے کہ 1 ارب روپے جمع ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور ایک بہت بڑی کمک جو ہے وہاں پہنچی ہوئی ہے. ویسے تو پوری دنیا سے الحمدللہ امداد آ رہی ہے، پہنچ رہی ہے، وہاں پہنچنے کا ذرائع اللہ پاک بنائے گا، لیکن بہرحال پاکستان کے ادارے بھی کسی سے کم نہیں، پاکستان کی جماعتیں بھی، تحریکیں بھی الحمدللہ یہ کام کر رہی ہیں. تو ڈونیٹ بھی کریں. عوام الناس ہی کا پیسہ، ظاہر بات ہے گورنمنٹ تو سپورٹ نہیں کر رہی، گورنمنٹ تو اس وقت ایسے ہیں جیسے سانپ سونگ گیا ہو، بالکل خاموش بیٹھی ہوئی ہے، اور کچھ نہ فیور میں نہ اگینسٹ، کوئی فیور کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آ رہا کہ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے واللہ عالم، لیکن بہرحال عوام الناس کے اندر جذبہ موجود ہے. اسی طرح چوتھا کام جو ہم کر سکتے ہیں، یہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے، وہ ایڈوکیٹ کرنا، ان کے مسئلے کو لڑنا. خاص طور پر اس وقت جو جنگ چل رہی ہے وہ میڈیا وار ہے، اس میڈیا وار میں ان کی طرف سے ان کا موقف لوگوں تک بتانا یہ بہت ضروری ہے. تو یہ چار کام ہیں جو کرنے کے ہیں الحمدللہ. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں یہ چار کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی نہ کسی درجے میں جہاد میں، چاہے وہ دل سے ہو، زبان سے ہو، یا فزیکل ہو، حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو آیات کریمہ پڑھی ہیں، الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی آیات ہیں، لیکن تسلسل کے ساتھ یہاں جو سلسلہ چل رہا ہے وہ سورہ حج کی آیات مبارکہ ہیں. اس کو پہلے ذہن میں تازہ کر لیجیے، پھر انشاءاللہ آج مقتول فی سبیل اللہ کا درجہ ہم سمجھیں گے. رب کائنات سورہ حج کی آیت نمبر 76 میں فرماتا ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے. هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس اللہ پاک نے تمہیں اس جہاد کے لیے چنا ہے، تم چنے ہوئے ہو. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور تمہارے لیے دین میں کوئی حرج کوئی تنگی نہیں رکھی. مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہنا تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، ان کی ملت ہے. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ہذا، انہوں نے تمہارا نام پہلے بھی مسلمان رکھا تھا، ابھی بھی تم مسلمان ہو. امت مسلمہ کا نام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ریکمینڈڈ ہے. تو بہرحال یہ جہاد کے ڈفرینٹ سٹیجز ہیں، مختلف مرحلے ہیں. اس پر بات ہو چکی ہے کہ پہلا مرحلہ، سب سے اہم ترین مرحلہ، جہاد مان نفس ہے، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، نفسانی خواہشات کو اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق، شریعت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا، یہ ایک مستقل مزاجی کا جہاد ہے. کنٹینیوسلی جو جہاد کہلاتا ہے مستقل مزاجی کے ساتھ، وہ جہاد مان نفس ہے، اپنے نفس کو اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا پابند بنانا، جس کے لیے ریکمینڈ کیا گیا تھا ارکان اسلام کی ادائیگی. ارکان اسلام کی ادائیگی مسلسل ہمیں جہاد ماں نفس کے لیے فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن ایک مستقل رکن ارکان اسلام میں رکن جو ہے وہ نماز ہے. ایک شخص اگر مسلسل نماز پڑھتا ہے، خاص طور پر فجر اور عشاء کی نمازیں، تو یہ اس کے ایمان کی علامت ہے، ایمان کی آبیاری کا ذریعہ بھی ہے اور ایمان کی علامت بھی ہے. تو بہرحال جہاد ماں نفس کیا ہے؟ ارکان اسلام کی ادائیگی بھی ہے، پھر حلال اور پاکیزہ روزی کمانے کے لیے ایفرٹ کرنا، کوشش کرنا، اسٹرگل کرنا، جو بہرحال آج کے دور میں اتنا آسان تو نہیں ہے. اپنی معیشت کو حرام سے پاک کیے رہنا مستقل مزاجی سے آسان تو نہیں ہے. پھر دوسرا درجہ جہاد کا ہے، جہاد بالقرآن، جہاد بالعلم، جہاد بالقلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک مستقل جہاد تھا دعوت و تبلیغ کے لیے جہاد، لیکن جہاد بالقلم، جہاد بالعلم، جہاد بالقرآن کا اصل جو دعوت کا، جو جہاد کا سورس ہے، وہ قرآن حکیم ہونا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دو مرتبہ حکم دیا گیا، سورہ فرقان میں بھی آیت مبارکہ موجود ہے، سورہ عذاب میں بھی ہے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے جہاد کریں، کوشش کریں، کشمکش کریں، لیکن جہاد کریں بالقرآن، قرآن کے ذریعے. قرآن کے ذریعے جہاد کیا ہوتا ہے اس پر بھی بات ہو چکی ہے، تازہ کر لیجیے اپنے ذہن میں. دیکھیں غفلت کے مارے انسان اس وقت غافل زندگی گزار رہے ہو، بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی بھی، مسلمان بھی غفلت کی زندگی گزار رہا ہے. اس کو غفلت سے باہر لے کے آنا، بیداری پیدا کرنا، شعور پیدا کرنا، اویئرنیس پیدا کرنا، خدا کا تصور، آخرت کا تصور، جنت کا تصور، جہنم کا تصور، فرائض دینی کا تصور، امت مسلمہ کا تصور، امت مسلمہ کی جو ذمہ داری ہے اس کا کانسیپٹ دینا آج کی ذمہ داری ہے. ورنہ حقیقت تو یہی ہے، بہت بڑی حقیقت، ہم مانے نہ مانے، ہمارے نوجوان کے اندر یقین کی کمی پیدا ہوتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ غفلت کے ساتھ ساتھ بے یقینی کا بھی ایک بہت بڑا ایک اندھیرا ہے. پھر خاص طور پر ویسٹرن میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا نے تو اور زیادہ جو ہے دین بیداری پیدا کی ہے. تو پہلے صرف غفلت کا مسئلہ تھا، اب دین سے بیداری کا مسئلہ بھی ہے، دینداروں سے بھی نفرت کا تذکرہ ملتا ہے، اور خدا کے تصور پہ بھی ایک کوئسچن کیا جا رہا ہے، ایگزسٹنس آف گاڈ پر کوئسچن کیا جا رہے ہیں، خدا کہاں ہے، کیسا ہے، کب ہے، اس پر بھی سوالات اٹھتے ہیں. تو بہرحال آج کے دور میں خاص طور پر نوجوانوں کو یقین کی دولت عطا کرنا، یقین پیدا کر انادہ، یقین سے ہاتھ آتی ہیں وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہیں فخفوری، تو یقین کی دولت ملے گی کہاں سے؟ عقیدے کی درستگی ہو، اعمال کی درستگی ہو، یقین والا ایمان قرآن حکیم سے ملے گا، شعوری طور پر ایمان، کنوکشن والا ایمان قرآن سے ملے گا. ایمان نہیں وہ جنس جسے لے آئے دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی قاری کو، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو، یہ قرآن کے سپاروں میں. تو قرآن کے ذریعے جہاد کرنا، قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، یہ بہت بڑا جہاد ہے. پوری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کے ذریعے جہاد کرتے رہے. اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے، اور وہ جہاد بالقرآن کے بعد، علم کے بعد، قلم کے بعد، جہاد بالسیف ہے، یعنی تلوار کے ذریعے جہاد کرنا، طاقت کے ذریعے جہاد کرنا. ظاہر بات ہے اللہ کے نبی کی سیرت سے ہی ہم نے سب کچھ لینا ہے. اگر یہ جہاد بھی کرنا ہے، ارکان اسلام سیکھنا ہے، دین سیکھنا ہے، تو کس سے سیکھنا ہے؟ دین کا اصل سورس تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ میں جہاد کا اعلیٰ ترین مرحلہ قتال فی سبیل اللہ پورے 15 سال بعد آیا. 13 سال مکی دور، جہاد بالقرآن ہو رہا ہے، پھر مزید مدینے میں بھی جا کر بھی اپنے اسٹرینتھ کو مزید بہتر سے بہتر کیا، اور یہ کہ آرگنائز کیا اپنے آپ کو. پھر وقت کے سب سے بڑے فرعون، وقت کے سب سے بڑے جو بدماش تھا، اس کے خلاف جہاد کیا، اور ظاہر بات ہے یہ جہاد قتال کے مرحلے میں جا کر تبدیل ہوا. قرآن حکیم کی دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں مکی صورتیں وہاں ایمان کا تذکرہ موجود ہے، اور مدنی صورتوں میں جہاد کا اگلا مرحلہ قتال کا تذکرہ موجود ہے. اور قرآن حکیم اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ ہے، الحمدللہ قیامت تک محفوظ رہے گا. لہذا قرآن میں مدنی صورتوں میں جہاد کے حوالے سے، قتال کے حوالے سے سارے ڈاکومنٹ ہمارے پاس موجود ہیں. مثلاً پہلی جنگ جو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوئی، جس کو یوم الفرقان کہا قرآن حکیم میں سورہ انفال میں، وہ غزوہ بدر ہے. غزوہ بدر کے حالات و واقعات پر تبصرہ قرآن حکیم میں سورہ انفال میں موجود ہے. موجودہ دور میں اس کا بیان بہت ضروری ہے، سمجھا جائے. سورہ انفال غزوہ بدر کے حالات و واقعات بیان کر رہی ہے، پھر قرآن حکیم سورہ بقرہ میں خاص طور پر قتال کا تذکرہ کرتا ہے. سورہ بقرہ میں تو آیات مبارکہ موجود ہیں، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کرنا لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، تمہیں شاید کتنا ہی ناپسند ہو. ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہو، اور کسی چیز کو ناپسند کرو وہ تمہارے لیے پسندیدہ ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے. کیونکہ منافقین پر جہاں جہاد وہاں نفس، ماں نفس بہت بھاری تھا. سب سے بھاری شے اللہ کی راہ میں نکلنا، اللہ کی راہ میں جنگ کرنا، یہ تو سب سے بڑی مصیبت تھی منافقین کے لیے. لہذا سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ احزاب، سورہ منافقون، قرآن حکیم میں کئی جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ منافقین پر یہ بہت چیز بھاری تھی. تو بہرحال مدنی دور میں سورہ انفال، پھر سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران، 60 آیات کریمہ آل عمران میں، سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے حالات و واقعات پر ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھ کے چلے جاتے ہیں، سمجھ ہی نہیں پاتے کہ لکھا ہوا کیا ہے. بڑے بڑے سمجھدار لوگ، پڑھے لکھے لوگ قرآن حکیم سے ایسے گزر جاتے ہیں کہ اس کا ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں، صرف ایصال ثواب یا اصول ثواب، حصول ثواب کے لیے. 60 آیات قرآن حکیم میں سورہ آل عمران میں اللہ پاک نے غزوہ احد کے حالات و واقعات پر تبصرے کے طور پر بیان فرمائی، اور جو وقتی شکست ہوئی اس کی ریزننگ دی، جسٹیفائی کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ایک ایک چیز بیان فرمائی کہ تمہیں فتح ملی تھی لیکن تمہارے اندر کمزوری تھی نظم و ضبط کی، لہٰذا یہ فتح شکست میں بدل گئی. بہرحال ہمارے لیے، ہم سب کے لیے اس میں درس عبرت بھی ہے. صحابہ کرام کی جماعت ہے یہ، یعنی انبیاء کے بعد سب سے مقدس ترین ہستیاں صحابہ کرام کی. ان سے بھی اگر غلطی ہوئی ڈسپلن کے حوالے سے، تو 35 صحابہ سے غلطی ہوئی، ان ڈسپلن ہوا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور ان شہیدوں میں سید و شہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں. تو یہ تبصرہ قرآن حکیم میں صرف پڑھنے کے لیے تو نہیں ہے، ظاہری بات ہے ہدایت حاصل کرنے کے لیے، بلکہ آیت مبارکہ ذہن میں آئی گئی ہے تو سن لیجئے. آل عمران کی آیت جو غزوہ احد کے حالات واقعات پر تبصرہ کر رہی ہے، اور یہ آیات نازل کب ہوئی ہیں؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجروح ہوئے تھے، آپ کے چہرے انور پر بھی خون کا دھارا نکلا تھا، آپ کی زبان مبارک سے الفاظ نکل گئے تھے. کیسے اللہ پاک اس قوم کو ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کا چہرہ خون آلود کر دیا؟ اس پر آیات مبارکہ سنیے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. یہ آیات مبارکہ غزوہ احد کے حالات واقعات پر تبصرہ ہیں. جب مشہور ہو گیا کہ اللہ کے نبی شہید کر دیے گئے، آپ کے علم میں ہوگا، بھگدڑ مچ گئی آپس میں، اور شہید کرنے کی افواہ پھیل گئی، تو کچھ صحابہ نے تلواریں پھینک دیں، کچھ نے یہ کر دیا، کچھ اس پر آیات نازل ہو رہی ہیں. وما محمد الا رسول، محمد نہیں مگر اللہ کے رسول ہیں. افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا وہ جب ان کا انتقال ہو جائے گا یا ان کو قتل کر دیا جائے گا، اللہ کے نام میں قتل کر دیا جائے گا، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، تو جو پھر گیا وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا. یہ آیات غزوہ احد کے حالات و واقعات پر تبصرہ ہے. اسی طرح 5 ہجری میں غزوہ احزاب، 12,000 کا لشکر آ گیا مدینے پہ حملے کے لیے. تو یہ حالات اس لیے بھی ضروری ہیں کہ ان کو پڑھ کر ہم آج کے موجودہ حالات کو سمجھیں کہ یہ ہمیشہ سے الائز جو ہیں اتحادی آتے رہے ہیں، اور 12,000 کا لشکر لے کر یہودی مشرکین مکہ اور بنو غسان کے لوگ آ گئے مدینے پہ حملے کے لیے. کیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈیفینسو جنگ لڑی، خندق کھودی گئی، کیا حالات تھے، انتہائی مشکل حالات. ان حالات کا تذکرہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ حالات تقریباً غزہ میں موجود ہیں. غذائی اجناس نہیں ہیں، کھانے پینے کا سامان نہیں، شدید سردی کا موسم، 12,000 کا لشکر آ رہا ہے، ایک مہینے تک وہ وہاں بیٹھے رہے، خوف کی کیفیت ہے. اس کیفیت میں سورہ عذاب نازل ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام کا تذکرہ کیا گیا، منافقین کا کردار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اس پس منظر میں وہ آیت مبارکہ ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیرا. اے لوگوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تو بیسٹ ایگزامپل تو ہر طرح سے موجود ہے، لیکن آیت کا پس منظر معلوم ہو تو پتہ چلے گا غزوہ احد، غزوہ احزاب کے حالات و واقعات پر تبصرہ ہے. جب ایک صحابی نے آ کر بتایا کہ بہت مشکل ہو گئی ہے، بھوک سے شدت سے جان نکل رہی ہے، آپ دعا کیجئے، پیٹ پر پتھر باندھنے پڑ رہے ہیں، پیٹ پر پتھر دکھایا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کے دکھایا، دو پتھر بندھے ہوئے ہیں، تمہیں اگر بھوک لگ رہی ہے تو مجھے بھی لگ رہی ہے، تمہارے ساتھ معاملات ہیں تو میرے ساتھ بھی ہیں. یہ ہے رول ماڈل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. غزوہ احزاب، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بہرحال اس کے بعد صلح حدیبیہ ہے، صلح حدیبیہ فتح مبین قرار پائے، اور اللہ کے نبی عمرہ کرنے گئے تھے، جنگ کی صورتحال بن گئی، فتح صلح ہو گئی مسلمانوں کے درمیان، اس کو فتح مبین قرار دیا صلح حدیبیہ. سورہ فتح پڑھ لیجئے. پھر غزوہ خیبر ہے، غزوہ حنین ہے، غزوہ تبوک ہے. یہ سارے واقعات قرآن میں کس لیے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا آخری غزوہ جیش عسرہ، 30,000 کا لشکر لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام وقت کے سپر پاور سلطنت روما کے خلاف جنگ کرنے گئے ہیں. یہ سارے واقعات سورہ توبہ میں موجود ہیں، پڑھ لیجئے. بہرحال اتنی تفصیل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاد کے ڈفرنٹ لیولز ہیں، اور ہر سطح پر جہاد کرنے کی ضرورت ہے. جہاد مان نفس بھی ہیں جو مسلسل ہے، مسلسل اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ارکان اسلام کی ادائیگی بھی ہے. جہاد بالقرآن ہے، قرآن کے ذریعے جہاد، آئیڈیالوجیکل جہاد، نظریاتی جہاد، جہاد بالقلم بھی ہے. آج کے دور میں یہ جہاد بالقلم، جہاد بالعلم جو ہے، یہ میڈیا وار ہے، سیدھی سیدھی میڈیا وار ہے. اس کو سمجھ لیجئے کہ پہلے لوگ لکھتے تھے، کالم لکھتے تھے، کتابیں لکھتے تھے، آج کل میڈیا پہ جو کچھ چل رہا ہے، منٹوں سیکنڈوں میں حالات بدل رہے ہیں. ایک چینل ہے صرف جو وہاں کی کورنگ دکھا رہا ہے، اور اس کو بھی نہیں دکھانے دیا جا رہا. کون سا چینل ہے؟ صرف ایک چینل، باقی تمام چینل پر اسرائیل کو مظلوم ترین قوم تک قرار دیا جا رہا ہے. 96% دنیا کے چینلز میڈیا یہودیوں کے کنٹرول میں، 96% جو خاص طور پر نیوز چینل ہے اور پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، بڑے بڑے اخبارات، بڑے بڑے میڈیا سینٹر خریدے ہوئے جیوز نے، یا ان کے اپنے انڈے بچے ہیں، یوں کہہ لیجیے ان کے خریدے ہوئے لوگ ہیں، جو جیوز کے خلاف کوئی بات کہہ ہی نہیں سکتے، جو خبر لگی نہیں سکتی میڈیا پر. صرف چند چینلز تھے یہ ہیں جن میں الجزیرہ نمایاں طور پر ہے کہ وہ وہاں کی خبریں دکھا رہا ہے، اندر کی خبریں دکھا رہا ہے. تو بہرحال جہاد تو قیامت تک جاری رہے گا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے، حضرت امام مہدی جہاد کریں گے اور اللہ کے نام دین کو غالب کریں گے انشاءاللہ. یہ تو قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا. وقت فرصت ہیں کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. ابھی تو پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہوگا انشاءاللہ العزیز. اس کے لیے صرف انشاءاللہ کہنے سے، دعائیں کرنے سے کام نہیں بنے گا، اس سے آگے بھی بڑھنا پڑے گا. لہذا اس کے لیے اگلا درجہ کیا ہے؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آیات نازل ہوئی، اوزن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن کے ساتھ ظلم کیا گیا تھا کہ ان کے ہاتھ کھول دیے گئے. سورہ حج میں اذن قتال آ گیا. پھر سورہ قتال نازل ہوئی، سورہ محمد، جس میں قتال کا حکم آیا، منافقین نے اس پہ اعتراض کیا، تو سورہ بقرہ نازل ہو گئی اور اس میں قتال کی فرضیت کا حکم آ گیا. کتب علیکم القتال، تم پر اللہ کی راہ میں جنگ کرنا فرض کر دیا گیا. ساتھ ہی ساتھ فرمایا، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو. آج اللہ کی راہ میں جنگ کرنا، اللہ کی راہ میں نکلنا، بہرحال آسان تو نہیں ہے. تپتی راہیں مجھے پکاریں، دامن پکڑیں چھاؤں گھنیری، اپنے گھر کا آرام چھوڑنا، یہ میڈیا چھوڑ دینا، میچز چھوڑ دینا، گھر کی آرام دہ راتیں کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں نکلنا آسان تو نہیں ہے. تو بہرحال اگلا مرحلہ جہاد کا مرحلہ، قتال کا مرحلہ، 2 ہجری میں آیات مبارکہ نازل ہو گئیں، سورہ بقرہ. اور اللہ پاک نے یہ بات بھی بیان فرما دی کہ دیکھو، جنگ کرنا فرض کر دیا گیا، اور اس میں جو لوگ قتل کر دیے جائیں، جو اللہ کے نام میں قتل کر دیے جائیں، ان کو مردہ نہ کہو. بڑی پیاری آیات ہیں، اللہ پاک ہمیں یہ آیات یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ بقرہ میں فرمایا، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، وہ لوگ جو اللہ کے نام میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے کہ اللہ پاک نے کیا زندگی عطا فرمائی. تو ایک دعا تو کری لیں، اللہ پاک ہمیں بھی شہادت کی موت عطا فرمائے، اللہ کے رستے کی جو موت آئے. مسیحا اکثیر، بس ایک دعا میرے لیے، کیا غم ہے جو ساری خدائی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. تو بہرحال شہادت کا جذبہ، اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. یہ حدیث مبارکہ اللہ کے نبی کی خواہش، نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 مرتبہ شدید خواہش کا اظہار فرماتے ہیں، میری خواہش ہے کہ مجھے اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کر دیا جائے. یہ خواہش کا اظہار ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. بہرحال یہ خواہش دنیا میں اس لیے پوری نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ اللہ کے رسول تھے، اور رسول کے ذہن میں اللہ کا یہ فیصلہ ہے لأغلبن انا ورسلی، میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے. لہذا رسولوں کو اللہ کے نام میں قتل نہیں کیا جا سکتا، وہ ہمیشہ غالب آتے ہیں. لیکن خواہش کا اظہار کیوں کیا؟ اب ذرا سنیے آیات کریمہ سورہ آل عمران جو آج میں نے پڑھی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اور ہرگز گمان نہ کرو ان لوگوں کو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں کہ وہ مردہ ہیں. بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں، اور زندگی بھی کیسی؟ یرزقون، رزق دیے جاتے ہیں، باقاعدہ ان کو صبح شام رزق فراہم کیا جاتا ہے. اور ان کی کیفیت سنیے فریحین بما اعطاهم اللہ من فضلی، اللہ نے ان کو جو اپنا فضل عطا فرمایا ہے اس پر بڑے مسرور ہیں، مگن ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ مِنَ الَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور ان کے پیچھے جو لوگ بھی ان کے ساتھ شہادت میں شامل نہیں ہوئے ان کے بارے میں اس بات پر خوشیاں مناتے ہیں. اللہ خوف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا کسی نوعیت کا، کہ حزن سے کسی نوعیت کا حزن اور کسی طرح کا غم نہیں ہوگا. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر بہت خوشیاں مناتے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا اجر اہل ایمان کا. تو بہرحال یہ دونوں آیات سورہ آل عمران کی، سورہ بقرہ کی، ایک جذبہ پیدا کر رہی ہیں کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے نام قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو. اب مردہ نہ کہو، برزخی زندگی میں تو عام طور پر یہ مشہور ہے کہ قبر کی زندگی اور برزخی زندگی، اس میں روحانی طور پر انسان زندہ ہوتا ہے اور جنت کی نعمتوں کا بھی آبزرو کر رہا ہوتا ہے، جہنم کے بھی عذاب کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے. یہ کون سی زندگی ہے؟ اس کے لیے احادیث مبارکہ میں واضح طور پر حکم، واضح طور پر احکامات آئے. خاص طور پر جب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ ان کو شہید کیا گیا، اور شہادت بھی ایسی بے دردی کے ساتھ کہ دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے گھر گئے، آپ کے بچوں کو گلے لگایا، اور آپ کے سینے سے رونے کی ایسے آوازیں آ رہی تھیں جیسے کہ ہانڈی ابل رہی ہو. پھر اللہ کے نبی نے بشارت دی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ پاک نے جعفر کو 2 پر عطا فرمائے، اسی وجہ سے ان کا نام جعفر تیار ہے. تیار عربی زبان پرندوں کو کہتے ہیں. تو پر عطا فرمائے، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارتیں دیں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے نام قتل کر دیے جاتے ہیں. حضور نے فرمایا جو اللہ کے نام قتل کیے جاتے ہیں جنت میں جب ان کو داخلہ ملتا ہے تو جنت میں پرندوں کے مانند ان کے لیے آزادی ہوتی ہے، جہاں چاہے جائیں. اور جب وہ پرند جنت کا مشاہدہ کرتے ہیں، اپنی قندیلوں پر آتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھتا ہے کیسی لگی میری جنت. جو جنت میں داخل ہو جائے، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہو، اس سے پوچھا جا رہا ہو کیسی لگی میری جنت، تو بہرحال وہ خاموش رہتے ہیں. پھر سوال آتا ہے کیسی لگی میری جنت، اور کوئی خواہش ہے؟ 3 مرتبہ سوال کے جواب میں ایک خواہش کا اظہار کرتے ہیں، اور خواہش یہ ہے کہ اللہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس ڈال دے، ہم دوبارہ سے دنیا میں جائیں اور تیری راہ میں جہاد اور قتال کرتے ہوئے اپنی جان قربان کریں. وہ جو لذت تیری راہ میں جان قربان کرنے کی آئے وہ جنت میں بھی نہیں. یہ ہے مرتبہ مقام اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کے. اور ظاہر بات ہے پھر ہمیشہ کی زندگی ہے، برزخی کے علاوہ جنت کی عظیم تر نعمتیں ہمیشہ ہمیش کی ہیں جو منتظر ہیں. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اور خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ جذبہ کم از کم ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. حضور نے فرمایا جس شخص نے اللہ کے راہ میں کبھی جنگ نہیں کی، اور نہ ہی اس کے دل میں کبھی سوچ پیدا ہوئی، خیال پیدا ہوا کہ اللہ کے راہ میں جنگ کرتا، وہ مرا نفاق کے ایک شکل میں. منافقین کی علامات یہ ہیں کہ وہ اللہ کے نام جہاد اور قتال سے ڈرتے ہیں. لہذا بہرحال اس وقت کی پوری سچویشن کیا ہے؟ تقریباً 10,000 سے زیادہ، یہ تو وہ فگر ہے کہ جو وزارت صحت نے فلسطین کے باقاعدہ ریکمنڈ باقاعدہ اناؤنس کی ہے، جس میں 70% سے زیادہ بچے اور خواتین ہیں. یعنی 7,000 سے زیادہ خواتین اور بچے، نوجوان نسل ان کو شہید کر دیا گیا اللہ کے راہ میں. اور میڈیا جو کچھ دکھا رہا ہے, بہرحال پھر میں عرض کر رہا ہوں, میڈیا کیونکہ ان کے کنٹرول میں ہے, لہذا اسرائیل کو مظلوم دکھا رہا ہے اور اس کے ظلم کو نہیں دکھایا جا رہا. لیکن یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ 10,000 سے زیادہ اکثر و بیشتر معصوم لوگ, اکثر و بیشتر خواتین, اکثر و بیشتر معصوم بچے, ہماری نوجوان نسل, ان کی نسلیں جو ہیں وہ نسل کشی کی جا رہی ہے. اور عالمی سطح پر جو کچھ ہو رہا ہے, جیسے میں نے کیا ٹک ٹک دیدم لب نہ کشیدم, یہ او آئی سی جو ہے جو بنائی گئی تھی فلسطین کے لیے, اس کا چارٹر پڑھ لیجئے, بنیادی طور پر چارٹر میں لکھا ہوا ہے تو پروٹیکٹ فار فلسطین, فلسطین کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہے. عرب ممالک خاص طور پر جو اس کے جو رکن ہیں اکثر و بیشتر خاموش بیٹھے ہیں. ڈونیشن تو لاکھوں ڈالر کا آ رہا ہے, لیکن کرنے کا کام اس وقت کیا ہے, اللہ کے نام میں قتال کیا جائے. قتال نہ کرنے کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن بہرحال ایک خوف تو ہے نا. تین جنگیں ہو چکی ہیں, عرب اسرائیل جنگ, تینوں میں شکست ہوئی, اور شکست بھی ایسی عبرت نہ کہ اللہ ہی اللہ فگرز پڑھیں تو. لیکن موجودہ صورتحال میں اگر متحد ہو کر جنگ کی جائے, اور خاص طور پر پاکستان اس میں شامل ہو جائے, اللہ کریں ایران شامل ہو جائے, اللہ کریں اور رشیا شامل ہو جائے, چائنا شامل ہو جائے, تو یہ بہت زبردست بلاک بن سکتا ہے ایران امریکہ کے خلاف, اسرائیل کے خلاف. لیکن بہرحال بنے گا نہیں بنے گا یہ اللہ جانتا ہے, اللہ تعالیٰ کے حالات بناتا ہے. لیکن حالات ہمیشہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں, امتحان لیا جاتا ہے مسلمانوں کا استقامت کا. اور میرے خیال میں آپ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ استقامت کا امتحان تو لیا جا چکا. ایک مہینے سے زیادہ جو وہاں پر صورتحال ہے, جو لوگ وہاں موجود ہیں, جو جا کر دیکھ رہے ہیں, کھنڈر بنا دیا تقریباً فلسطین کو. 23 لاکھ کی آبادی, 23 لاکھ کتنے ہوتے ہیں, ایک بالکل کنجسٹڈ ایریا میں غذا کی پٹی ہے وہاں پر ان کو رکھا ہوا ہے, اور 18 سال سے وہ جیل کی صورتحال ہے, جیل کی طرح جو ان کا رویہ ہے ان کے ساتھ. وہ تو بہرحال وہ تو آزادی کی جنگ لڑنے, اور ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بیت المقدس بھی ہے, فلسطین بھی ہے, فلسطین میں خاص طور پر اللہ کے نبی کا وہ اہم ترین نشانی مسجد اقصی بھی ہے. تو بہرحال اس وقت کرنے کا کام اللہ کے نام میں جہاد کرنا, اللہ کے نام میں قتال کرنا. اگر فزیکلی نہیں کر سکتے تو بہرحال تین درجے تو اللہ کے نبی نے بیان فرمائے. پہلا درجہ جو ہے کہ ہاتھ سے کرو, جو تم میں سے کسی برائی کو دیکھے اسے چاہیے طاقت سے کرو. تو طاقت اگر ہم استعمال نہیں کر سکتے تو اپنی گورنمنٹ پر تو پریشرائز کر سکتے ہیں, ایجیٹیشن کر سکتے ہیں, احتجاج کر سکتے ہیں, اس مسئلے کو ہیڈ لائن نیوز میں لا سکتے ہیں. ابھی ہیڈ لائن نیوز کیا چل رہی ہے, 5 نمبر پر 6 نمبر پر فلسطین کا مسئلہ دکھایا جا رہا ہے. ہیڈ لائن نیوز کچھ اور ہی چل رہی ہیں, کرکٹ چل رہا ہے یا نواز شریف صاحب چل رہے ہیں یا فلاں پولیٹیکل پارٹیز چل رہی ہیں, سیاستدان چل رہے ہیں, الیکشن چل رہا ہے. جو اصل اس وقت مسلمانوں کے لیے جینے مرنے کا مسئلہ ہے وہ پیچھے چلا گیا. تو اس مسئلے کو بار بار نمایاں کرنا, ہائی لائٹ کرنا کہ یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے فلسطین کے ساتھ, یہ مسلمانوں کی اخلاقی اور بہرحال بھائی ہونے کے اعتبار سے, مسلمانوں ایمان کا رشتہ ہونے کے اعتبار سے ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اس مسئلے کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے شروع میں عرض کیا تھا 4 کام کرنے کے ہیں, کرتے رہنے کے ہیں. سب سے پہلا کام ایجوکیٹ دیم, خاص طور پر اپنی نوجوان نسل کو اس مسئلے کی طرف توجہ دلائی جائے, جو سکولوں میں ہیں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, کہ یہ مسئلہ مسلمانوں کی غیرت کا, مسلمانوں کے ایمان کا, مسلمانوں کے سروائیول کا بھی ہے. یہ بات بھی بیان کی گئی تھی کہ یہ اگر صرف غزہ کا کہ یہ اسرائیل جو کہتا ہے, اس کا پرائم منسٹر کہتا ہے کہ ہم غزہ کا کنٹرول سنبھال لیں گے, تو کیا وہ صرف غزہ تک یا فلسطین تک اپنے آپ کو روکے گا؟ چاروں اطراف میں جو اس کے جو بڑے بڑے ملک ہیں مسلمانوں کے, سب پر کنٹرول اسی کا ابھی بھی ہے, لیکن انڈائریکٹلی ہے. ڈائریکٹلی بھی وہ جائے گا پرومس لینڈ کے نام سے, جن علاقوں پر اسرائیل گریٹر اسرائیل بنانے والا ہے, دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی. الا یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی ڈیوائن انٹرفیئرنس ہو, اور وہ ہوگی انشاءاللہ. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے, زمینی طور پر امام مہدی آئیں گے, لیکن جب تک وہ آئیں گے, جب تک اس مسئلے کو لوگوں کے اندر شعوری طور پر بیدار کرنے کی ضرورت ہے, تو ایجوکیشن, ایجوکیٹ دیم, ڈونیٹ دیم, ان کی مدد کی جائے, ان کے مسئلے کو زندہ رکھا جائے. جو سب سے اہم ترین کام ہے وہ دعا ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے, کچھ بھی نہ ہو تب بھی جو ہے ذکر کیا جائے, دعا کی جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. اور آخر میں ان کے مسئلے کو عالمی سطح پر اٹھانا ضروری ہے. اور الحمدللہ پاکستان نے یو اے میں بہت اچھا کیس رکھا ہے, بہت اچھی طرح اس کو ریپرزینٹ کیا ہے, اور بہرحال پاکستان کا کردار اس میں انتہائی اہم ہے. اب آخری بات عرض کر رہا ہوں, پاکستان کا کردار کیا ہے اس پورے مسئلے میں؟ ہم چاہیں نہ چاہیں ہمیں اس میں انوالو ہونا پڑے گا. پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت ہے, یہ ایٹمی طاقت اللہ پاک نے امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے دی. الحمدللہ پاکستان کی فوج ہے, پاکستان کے پاس افرادی قوت ہے, ایمان کی بھی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے, کچھ غیرت ایمانی بھی عطا فرمائے, تو انشاءاللہ پاکستان کو انتہائی اہم کردار ادا کرنا ہے. بہرحال ڈیلیگیشن جا رہے ہیں, قطر میں جا کر ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اور ڈونیشن بھی پہنچایا جا رہا ہے, لیکن انڈین چینل اسے کیسے دکھا رہے ہیں؟ اور ان کا پوائنٹ آف ویو بھی دیکھیے. انڈین چینل قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب جو ملاقات کر کے آئے ہیں اسماعیل ہانیہ سے, اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی انٹری ہو گئی ہے, وہ یا پاکستان کو انوالو کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہم چاہیں نہ چاہیں بہرحال انوالو ہونا ہے اس مسئلے میں, اور پاکستان فلسطین کا کیس پوری دنیا میں لڑ سکتا ہے الحمدللہ, ان کے پاس ساری کیپیبلٹیز موجود ہیں. اب دعا ہی کیجیے کہ اللہ پاک پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایمانی غیرت عطا فرمائے اور اپنے فلسطینی مسلمانوں کی بھرپور مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح ہی مسئلہ کشمیر کا بھی ہے, کشمیر کا مسئلہ بھی ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے. سیم سچویشن وہاں پر بھی ہے, بہرحال وہاں مسجد اقصا ہے, تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ وہ مقدس جگہ ہے, لیکن کشمیر بھی بہرحال یہی ظلم و ستم وہاں پر بھی ہو رہا ہے. 75 سال ہونے کو آ رہے ہیں کہ وہاں مسلمانوں کی سرزمین پر, مسلمانوں کے علاقوں پر قبضہ کیا ہندوستان نے. تو اب دعا یہ کیجیے کہ اللہ پاک پوری دنیا کے مسلمان جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں, جہاں کہیں بھی ان پر ظلم ہو رہا ہے, ان کو آزادی عطا فرمائے, ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ ہماری ذمہ داری ہے. جیسے حدیث مبارکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی مرتبہ سنائی گئی, المسلم اخو المسلم, ایک مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. ایسے بھائی ہیں کل جسد الواحد, جیسے کہ ایک جسم ہوتا ہے, این استقا کہ اگر اس جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو اس جس تکلیف کو پورا جسم محسوس کرے. تو اللہ کریں کہ اس تکلیف کو خاص طور پر 10,000 مسلمانوں کی شہادتوں کو کچھ احساس ہمیں بھی ہو, کچھ ہمیں بھی موقع ملے, ہم دعا بھی کریں ان کے لیے, ان کو ڈونیٹ بھی کریں, ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.